بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح درس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه كإس قول برام بوهجته، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم. اولیاء کی کرامات کو ہم حق سمجھتے ہیں اور جو روایات ثقات سے مروی ہیں ان کو بھی درست سمجھتے ہیں. پچھلے درس میں فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے شرح میں سے چند اہم باتیں بیان کی تھیں، اور آج کے درس میں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کے شرح میں سے چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کے تعلق سے، معجزت لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز ہے جو عادت کے خارق للعادہ، اور اسی طریقے سے کرامت بھی. جو متقدمین ہیں ان کے نزدیک کرامت اور معجزت دونوں ایک چیز تھی، لیکن جو متاخرین ہیں ان دونوں میں فرق بیان کرتے ہیں، معجزہ نبی کے لیے اور کرامت ولی کے لیے. اور اس کی خرق للعادہ کی باتیں جو کچھ ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں، آج کے درس میں میں مختصراً چند اہم باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے درس میں ہم نے بیان نہیں کی، تاکہ بات جو ہے مختصر بھی ہو اور سمجھنے والے کو بات آسانی سمجھ بھی آ جائے. یہاں پر تین باتیں شیخ صاحب نے بڑی پیاری فرمائی ہیں یہاں پہ، اور ان کا اکثر اقوال جو ہے میں نے نوٹ کیا ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے لیا گیا ہے جامع الرسائل میں سے، اور مجموع فتاوی میں سے، اور الفرقان سے، جو ابن تیمیہ کے معروف تصنیفات ہیں ان میں سے اکثر اقوال جو ہے وہیں سے لیے گئے ہیں. میں نے نوٹ کیا، بالکل وہی کاپی پیسٹ ہیں، سبحان اللہ. بس چند چیزیں انہوں نے خود ایڈ کی ہیں. الغرض، جو سب سے اہم بات، پہلی بات جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا، فرماتے ہیں یہ جو کرامات ہیں یا خوارق العادات چیزیں ہیں، ان کی اصل کیا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو تین چیزوں پر مبنی ہے یہ چیزیں، ان تین سے خارج نہیں ہیں، سبحان اللہ. العلم والقدرہ والغنا، علم ہے، قدرت ہے، اور غنا یعنی لاپرواہی ہے. اور کمال ان تین چیزوں میں، کمال مطلق اللہ تعالیٰ کو ہے. ان تین چیزوں میں جو کمال مطلق ہے بغیر کسی حد کے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے، علام الغیوب ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اور غنی بھی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفات بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار کرے، سبحان اللہ، تاکہ کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ نبی میں بھی کوئی الوہیت کی روبی کو کوئی صفت موجود ہو. اگرچہ ہے نہیں، لیکن بعض جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انعام آیت نمبر 50 میں، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، میں ان کو کہہ دیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں. کس چیز کی نفی ہے؟ قدرت کی، غنا کی. بارک اللہ فیک. الغنا، کہ اگر میرے پاس کچھ ہے تو محدود ہے، خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، میرے پاس نہیں ہے، تو اس سے برات کا اظہار. ولا اعلم الغیب، علم کی، علم غیب، جتنا مجھے علم ہو. علم غیب مطلق تو حاصل کسی کو بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو بھی نہیں ہے، سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیا ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کرنا ہے. اب کس کی زبان یہ اعلان ہے؟ قل انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اللہ تعالیٰ خود فرما سکتے تھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، لیکن جب نبی کی زبانی، اللہ تعالیٰ کی کلام اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زبانی، حکمت کیا حکمت ہے اس میں؟ تاکہ سننے والا کبھی یہ گمان نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا، لیکن نبی جو ہے وہ اپنی زبانیں کچھ کہہ بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کوئی خاص چھوٹ دی ہوئی، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر وسلم زبانی فرما رہے ہیں، قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، تو غنا مطلق ختم ہو گیا. ولا اعلم الغیب، میں علم غیب بھی نہیں جانتا ہوں. ولا اقول لكم انی ملک، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. فرشتے میں کیا ہے؟ قدرت. اچھا، یہ فرشتے کا لفظ کیوں ہے سبحان اللہ؟ مخاطب کون ہے؟ کفار، کفار ہیں سارے اس وقت. وہ یہ جانتے کہ فرشتے موجود ہیں اور یہ بھی جانتے کہ فرشتے طاقتور ہیں، وہ کوئی غیبی مخلوق ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ کہو کہ میں فرشتہ نہیں ہوں، یعنی میری جو قدرت ہے، جو ابیلیٹیز ہیں، وہ محدود ہیں. سبحان اللہ. ان اتبع الا ما یوحى الی، تو پھر آپ ہیں کون؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اتباع اس کی کرتا ہوں جس کی مجھے وحی دی جاتی ہے. سبحان اللہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 50. پھر یہ دیکھیں کہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے امام الانبیاء والمرسلین، سب سے آخر نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ انہیں تین چیزوں کی برات کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس لیے حکم دیا ہے کیونکہ لوگ انبیاء سے ان تین چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں. اگر غور کیا جائے، جو مطالبے تھے لوگوں کے انبیاء سے، ان تین چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، کوئی چوتھی چیز ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ علم غیب کا سوال کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها، سورۃ النازعات نمبر 42 میں. کس چیز کا سوال کیا؟ علم غیب کے تعلق سے، کہ اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا ذکر تو کیا ہے، قیامت آئے گی کب؟ تو اگر واقعی قبال ہے اس میں، علم میں، اور اللہ کی طرف سے آئے ہو، تو پھر تمہارا علم بھی ویسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اچھا، وقالوا، دوسری آیت، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الارض ينبوعا، سورۃ اسراء نمبر 90 میں. اور انہوں نے کہا، اہل کفر نے، ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ زمین سے چشمہ نہیں پھوٹے گا، یعنی جب تک تم زمین سے چشمہ نہیں پھٹاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ القدرت. یہاں پر پھر چیلنج کیا گیا، کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کہ قدرت مطلقہ ہے کہ نہیں. اچھا، وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق، سورة فرقان نمبر 7. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے. بشریت ضعف ہے، کون سی چیز ہے؟ محتاجی ہے کہ نہیں؟ کھانا کھانا کے محتاجی ہے کہ نہیں؟ کوئی لاپرواہی سے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر پھر چیلنج کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان تین چیزوں سے برات کا اظہار سے یہ چیز ثابت کرو کہ میرے پاس جو کچھ اللہ تعالیٰ کے دیا کردہ ہے، وہی مجھے دیتا ہے، وہ تمہیں بھی دے گا، وہ تمہیں بھی دیتا ہے. جو کچھ بھی میرے اندر ایسی چیزیں ہیں جو خرق العادہ ہیں، تو وہ میری مرضی سے نہیں ہیں، وہ میرے رب کی دی ہوئی ہیں. ورنہ اگر یہ جو چیلنجز آئے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ قیامت نہیں بھائی، مجھے علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو بتا دیتا تھا کہ نہیں. لیکن اسے کیا ثبوت ملتا ہے؟ کہ نبی علم غیب مطلق نہیں جانتا، اور خالق مخلوق میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جو علم غیب عطا کرنا چاہا وہ عطا کر دیا، اور جسے منع کیا اس نے منع کر دیا. اللہ کی مرضی ہے. کمال مطلق اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے نہ تو کسی مقرب فرشتوں کے ہے، اور نہ ہی کسی ولی کو ہے، اور نہ ہی کسی نبی کو ہے. تو علم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. طاقت و قدرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور غنا وہی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جتنے بھی معجزات اور کرامات ہیں، ان تین چیزوں سے باہر نہیں ہیں، امام صاحب فرماتے ہیں. اچھا، پھر جو خارق العادہ چیزیں ہیں، جو خارق العادہ ہے، جو کرامت ہے ولی کی، یا جو نبی کا معجزہ ہے. بات ہم کر رہے ہیں کرامات اولیاء کی، کوئی نبی کا معجزہ تو ہو گیا، تو معروف ہے، آیت ہے، صحیح بات جو ہے. یہ تین قسم کے ہیں، خارق العادات جو ہے وہ تین قسم کے ہیں، جو اولیاء کے کرامات ہیں تین قسم کی ہیں. نمبر 1 محمود فی الدین، نمبر 2 مذموم، نمبر 3 مباح. محمود، اچھا، پہلا محمود ہے، اچھا ہے، دوسرا مذموم ہے، برا ہے، تیسرا مباح ہے، جائز ہے. اگر اس کرامت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دی ہے، یعنی خرق العادہ، ہم خرق العادہ کی بات، کرامت کو چھوڑیں، کیونکہ کرامت تو اچھا لفظ ہے، اللہ کے اولیاء کے لیے ہوتا ہے، ہم خرق العادہ کی بات کریں. خرق العادہ جو تین قسم کی ہے تاکہ مکس نہ ہو، خرق العادہ کر دے، کرامت کو چھوڑیں آپ. خرق العادہ تین قسم کا ہے، یا تو محمود ہے، اچھا ہے، یا مذموم ہے، یا ہے جائز ہے. محمود کون سا ہے؟ جس میں دین میں کوئی فائدہ ملے، اعمال الصالحہ کے کرنا، واجبات یا مستحبات کثرت سے ادائیگی کرنا، اگر ایسا ہے، اگر ایسا کوئی خرق للعادہ ہے تو پھر یہ محمود ہے شرعاً. اور اگر ایسا خرق العادہ کسی شخص کے پاس یا کسی کے پاس ظاہر ہوا جس سے وہ گناہ کرنے لگا، محرمات کا ارتکاب کرنے لگا، جیسے کہ جادوگر ہے، شیاطین کے ذریعے سے وہ کچھ غیب میں سے کوئی 1% بات خطف کر لیتے ہیں، شیطانوں کے ذریعے سے، فرشتوں سے شیطان لے لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، پھر 100 جھوٹ بول کے اسے سنا دیتے ہیں، لوگ اس کاہن جادوگر کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں، اور وہ شیطانوں کو اپنے نزدیک کرتے رہتے ہیں، شیطانوں کے لیے کفری اقوال اور اعمال کرتے رہتے ہیں، وہ شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، بزرگ ہیں. الغرض تو جادوگر بھی کوئی بعض چیزیں خرق العادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ کرامت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو خرق العادہ گناہ میں مبتلا کر دے، یہ کیا ہے؟ مذموم ہے. اچھا، اگر دنیا میں کوئی فائدہ ہو گیا، دینی فائدہ نہ ہوا، ایسے خرق العادہ چیز ہے جسے دنیا میں فائدہ ہو گیا ہے، تو اسے کیا ہے؟ مباح ہے، دنیا میں جیسے عام چیز ہے دنیا میں. پھر ایک پیاری بات فرمائی، قال ابو علی الجوزجانی، کن طالبا للاستقامہ لا طالبا للکرامہ. تم نے جس کو طلب کرنی ہے تو استقامت کو طلب کرو، کرامت کو طلب مت کرو. فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة، تمہاری نفس تو کرامت ہی چاہتی ہے، وربك يطلب منك الاستقامة، تمہارا رب تم سے استقامت چاہتا ہے، تو پھر کیا آگے کرو گے؟ جو تم چاہتی ہو یا تمہارا رب چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے. ہر انسان کی نفس یا اکثر غالبیت کی نفس جو ہے وہ کرامت کے پیچھے لگی رہتی ہے کہ کب کوئی ایسی نئی چیز میں زندگی میں آئے تو زندگی بدل جائے میری، یا لوگ بھی دیکھیں کہ کوئی کمال ہے میرے اندر، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. نہیں، ریاکاری الگ چیز، ریاکاری کی بات نہیں کر رہے، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے کام، لیکن دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ کوئی چیز، کوئی تبدیلی آئے، کوئی تبدیلی آئے، چہرے پہ کوئی نور ایسے آ جائے، یا کوئی یا بہت سارے کام میرے اچھے ہو جائیں. تو طالب للکرامہ، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اپنے بندے سے؟ توفیق دیتے عبادت کی، اپنے قرب حاصل کرنے، کیا چاہتا ہے؟ کہ میرا بندہ سیدھا ہو جائے، مستقیم ہو جائے، صراط مستقیم، استقامت صراط مستقیم پر چلنے والا، صحیح منہج سلف پر چلنے والا، توحید سنت پر زندگی گزارنے والا. اس کا انجام کیا ہے؟ جنت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے استقامت کی وجہ سے. مستقیم ہوگا تو جنت میں جائے گا نا. قل آمنت باللہ ثم استقم، آمنت باللہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، استقامت بھی لازمی ہے اس کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے استقامت کا مطالبہ کرتا ہے، اے میرا بندہ تو سیدھا ہو، اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ بار بار کیوں ہے؟ تاکہ ہم مستقیم ہو جائیں، سیدھے راستے کو اختیار کر لیں. جب سیدھے راستے اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو تو پھر اس کا انجام کامیابی ہے، جنت ہے، اور کیا ہے. اور ایک بات شیخ صاحب یہاں پہ شہاب الدین سہروردی کی نقل کرتے ہیں. شہاب الدین سہروردی جو ہے معروف صوفی ہے، جس کا اپنا طریقہ ہے، اور بعض علماء نے ان کے اقوال کوٹ کیے ہیں، جیسے کہ انہوں نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے، اور جو صوفی نے ان کی باتیں کوٹ کی ہیں ان میں شرک، بدعات اور خرافات عام ہیں. اور جو اہل سنت جماعت نے ان کی باتیں کوٹ کی ہیں، عجب بات یہ ہے کہ بالکل نہ شرک نہ بدعات ہے، بلکہ توحید و سنت کی باتیں ہیں. اللہ اعلم، لگتا یہ ہے کہ جو اہل تصوف ہیں انہوں نے غلو کی وجہ سے اور اپنے باطل جو ان کا منہج ہے اس کو آگے رکھتے ہوئے، اس کے مدنظر رکھتے ہوئے، انہوں نے ان علماء پر جو ہے تہمتیں لگائی ہیں. جیسے کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, معروف امام اہل سنت کے امام ہیں, اور سہروردی سے بڑھ کر طریقۃ القادریہ ہے جو کہتے ہیں سب سے بڑا طریقہ ہے صوفی طریقوں میں سے, اور عبد القادر جیلانی ان سے بری ہیں. واللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الغنیہ جو ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں, ان میں جو ان کے جو عقیدہ ہے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے. ہاں تصوف میں زہد میں بعض ان سے غلطیاں ہوئیں اور یہ ان کی اجتہادی غلطی سمجھ جائے گی یا کچھ ایسی غلطیاں, لیکن اس کو لیکن ان غلطیوں سے وہ اہل سنت جماعت کے دائرے سے خارج نہیں ہوتے. کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ وہ بدعتی ہے, میرے علم کے نزدیک میں نہیں جانتا کسی نے یہ کہا کہ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ بدعتی ہیں, میں نے نہیں. لیکن جو میں نے ان کے مطالعہ کیا ہے ان کے عقیدے کا, تو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے بالکل صحیح عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے توحید میں, اسماء و صفات میں, اور ولا و براء کے مسئلے میں, اولیاء کرمات اولیاء کے مسئلے, دیگر مسائل میں جو عقیدے کے اصول ہیں, تو یہ لوگ پھر ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ خود غلو پر ان کی تربیت ہوئی ہے اور غلو ہی کرنا جانتے ہیں, تو غلو حد سے تجاوز کر کے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو امام سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یہاں پہ نقل کرتے ہیں, اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ کیونکہ ابن تیمیہ نے بھی جب شہاب الدین سہروردی کی بات کی ہے تو بڑے اچھے الفاظوں میں بات کی ہے, اور انہوں نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ زاہد تھے اور بعض ایسے لوگ تھے, بزرگ تھے, جو اپنا کو تصوف میں شمار کرتے تھے, اگرچہ وہ زاہد تھے لیکن عقیدہ بدعقیدگی نہیں تھی ان کی, اہل تصوف کے بدعقیدگی نہیں تھی ان کی الغرض. تو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں یہ اصل کبیر ہے اس باب میں, بہت بڑا اصل ہے کہ مجتہدین جب سلف صالحین کے بارے میں سنتے تھے, جو متقدمین ہیں, اور جو کچھ کرامات ان سے ثابت ہوئی ہیں, تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہم بھی ان میں سے ہم بھی ویسے ہو جائیں, ان میں سے کچھ ہمیں ملے. اور ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن یعنی برا سمجھتے تھے یا اس چیز کے منتظر تھے کہ کہیں پہ ان کو کوئی ایسی کرامت مل جائے جیسے کہ سلف کو ملی تھی, کہ اور وہ اس انتظار میں رہتے تھے, مجاہدے کرتے رہتے تھے. آخر میں فرماتے ہیں فسبیل الصادق مطالبۃ النفس بالاستقامۃ فہی کل الکرامۃ. اس کو نوٹ کر لیں, بڑی پیاری بات ہے. کہتے ہیں سچا مسلمان, اللہ تعالیٰ کے سچے بندے کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے نفس سے استقامت کی مطالبت کرتا رہتا ہے, اور جب مستقیم ہو جاتا ہے یہی اصل کرامت ہے. یاد رکھیں کرامت سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی پانی پہ چل کے دکھائے یا ہوا میں اڑ کے دکھائے, اس سے بڑھ کر کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں سب سے آگے ہو. السابقون بالخیرات, یہ عام بات نہیں ہے. پہلے صف میں کوئی شخص نماز پڑھتا ہے روزانہ پچھلے کئی سالوں سے, یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ یہ توفیق تھوڑی ہے, یہ اصل کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو خیر اور نیک عمل کی توفیق دیتا ہے, اور بہترین طریقے سے دیتا ہے. بعض لوگ صرف حلال کھاتے, حرام کھا نہیں سکتے, کچھ بھی ہو جائے بھوکے رہ جائیں گے, روزہ رکھ لیں گے, حرام لقمہ خود کھاتے ہیں اولاد کو دیتے ہیں, یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ ایسے لوگ موجود ہیں. حرام جاب کام چھوڑ دیتے ہیں, اگرچہ واللہ انکم ہزاروں کے لاکھوں کی ہے, حرام چھوڑ دیتے ہیں, اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, اگرچہ پوری دنیا والے مل کے کہتے یار کیسے زندہ رہو گے, کیسے کھاؤ گے, کہ تمہارے چھوٹے بچے بچوں کی تعلیم میں شیطانی وسوسے آتے ہیں, یہ کر دو گے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا, جب اللہ کے لیے چھوڑا ہے حرام کو تو چھوڑا ہے, ایسا وقت بھی آیا کہ روزہ رکھا ہے, یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ اصل کرامت کیا ہے؟ الاستقامہ. یاد رکھ لیں واللہ اصل کرامت استقامت ہے, اور باقی ہوا میں اڑنا یا پانی پہ چلنا جو ہے یہ تو جادوگر بھی کر سکتے, یہ کون سی کرامت ہے؟ چنانچہ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو خرق العادہ ہے یہ ثبوت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا ہے جس کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. خرق العادہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ثبوت نہیں ہے, کیونکہ جادوگر بھی تو خرق العادہ کر ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دشمن شیطانوں کی سے مدد حاصل کر کے خرق العادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی جادوگر جادو کرنے کے ذریعے سے پانی پہ چل لیتا ہے تو ہم کیا کہیں اللہ کا ولی ہے یہ؟ جادوگر یا کاہن کوئی غیب کی خبر دے دیتا ہے شیطانوں کی مدد سے, کیا ہم کہیں اللہ کا ولی ہے کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو علم غیب عطا فرمایا ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو پھر ہمارے پاس ترازو کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہمارے پاس ترازو ہے، ایمان اور تقوی ہمارے پاس ترازو ہے. اللہ کا اگر ولی ہے تو ثابت کرے نا اپنی ولایت کو. کرامت تو ولایت کے بعد ہے نا، ولایت سے پہلے تو نہیں ہے. جو ولایت کے علاوہ خرق العادہ وہ کرامت تو نہیں، وہ تو شعبدہ بازی بھی ہو سکتی ہے. تو جو کرامت ہے وہ اس کا تعلق ولایت سے ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کی ولایت تو ثابت کرو نا، کون ہے اللہ تعالیٰ کا ولی؟ ہر مومن متقی، مومن کون ہے؟ کبھی شرک کرنے والا مومن ہو سکتا ہے؟ بدعت کا بدعت مکفر ہے، یہ بدعات کا ارتکاب کرنے والا کبھی متقی پرہیزگار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ کیسے اللہ کے اولیاء ہیں اور اصحاب الکرامات ہیں، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، سوٹے حقے کے لگا رہے ہیں اور عورتوں سے جو غیر محرم عورتیں ہیں بے پردہ کر کے ان پہ یعنی کچھ دم وغیرہ کر کے ان کی یعنی حرمت پامال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے ولی ہیں. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو یہ کرامت نہیں ہے، یاد رکھیں. تو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اس کو الہام ہوتا ہے اور وہ غیب کی کچھ باتیں بتاتا ہے، ممکن ہے الہام؟ ممکن ہے الہام. کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے کسی دل میں کچھ القاع کر دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلے امتوں میں کئی محدثون تھے ملہم جن میں الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. سید عمر الخطاب ایسے صحابی تھے جو کہ دل میں القاع ہوتا تھا سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں میں نے تین چیزوں میں اپنے رب سے موافقت کی ہے. کون سی تین چیزیں ہیں؟ پردے کا حکم، یعنی آیت نازل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار فرماتے تھے کہ پردہ امہات المؤمنین کے لیے لازمی ہے. کیسے؟ کہ چہرے کا پردہ نہ ہو، پردہ نہ ہو، سب عورتیں برابر ہیں تو پردہ ہونا چاہیے مومن عورتوں کے لیے، خاص طور پر امہات المؤمنین کے لیے. آیت بعد میں نازل ہوئی. اور جنگ بدر کے اسارہ، جنگ بدر میں جو جنگی قیدی تھے، سیدنا عمر فرماتے ہیں قتل کر دیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر رحم کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے چاہتے تھے کہ ان کو زندہ رکھیں اور بعد میں یا فدا کریں یا اس کے عوض میں کچھ لے کے چھوڑیں. اور مقام ابراہیم، اتخاذ مقام المصلی، بارک اللہ فیک. تو خواہش کرتے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہ مقام ابراہیم کی نماز پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. الغرض، تو یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ الہام ہوتا ہے اور الہام موجود ہے. بعض علماء نے کہا صرف سیدنا عمر کے لیے خاص، امت میں کسی اور کو ہو نہیں سکتا، کیونکہ حدیث میں اگر کوئی ہے تو عمر ہے، کوئی اور نہیں ہو. اور بعض علماء کے تو یہ قراجہ ہے، کسی کو بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا جو صوفی بزرگ کے تعلق سے بعض لوگ نقل کرتے ہیں کہ وہ قبر میں بھی جان لیتا ہے کیا ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں، ہم کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ قبر میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو وحی سے کوئی چیز جان سکتا ہے، الہام کے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ وحی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے بیچ میں گزرے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک پیشاب کرتے ہوئے ٹھیک طریقے سے پاکیزگی اختیار نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جو ہے چغل خوری کیا کرتا تھا. تو سبب بھی بیان فرمایا ہے، اور وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا ہے. اور جو قصے اور کہانیاں، جہنم میں ایک بزرگ نے جھانک کر دیکھا فلان کی ماں کو دیکھا، پھر اپنے کوئی ذکر تھا لا الہ الا اللہ 200 ذکر اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور پھر جنت میں چلی گئی. تو یہ چیزیں جو ہیں، اب صرف یہاں پر دیکھیں صرف کشف یا الہام کی حد تک نہیں ہے، بلکہ کشف بھی ہوا، پھر اس کے بعد کہاں پہ جنت دوزخ میں بھی دیکھا، پھر اپنا جو کلمہ ہے جو ذکر ہے اس کو بھی ٹرانسفر کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ جنت سے لے کے جنت میں چلی گئی، پھر جنت میں بھی جا کے کشف کے ذریعے اس کو پتہ چلا. یہ کون سا دین ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ سبحان اللہ. تو اس چیز کا تعلق کرامت سے نہیں ہے، یہ سارے کے سارے چیزیں جو ہیں یہ ان کی اپنی من گھڑت کہانیاں ہیں. ہمارے پاس ایک چیز ہے، یاد رکھیں، کوئی شخص کہتا ہے مجھے الہام ہوا یا خواب میں، اچھا دیکھیں، کشف ہے، ذوق ہے، وجد ہے اور خواب ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں غیر شرعی ہیں. کب یہ غیر شرعی ہیں؟ جب شریعت کے مخالف ان کو استعمال کیا جاتا ہے. یا اس بات کو غور سے سنیں ذرا، یہ چار باتیں بار بار میں کہتا ہوں، علماء بھی یہی بات کرتے ہیں، کشف، ذوق، وجد یا خواب، یہ باطل مناہج ہے. اور اکثر ان میں جو متصوف ہیں، صوفی ہیں، وہ ملوث ہیں اس میں، اور اپنا منہج بنا چکے ہیں کہ اس کی بنیاد پر وہ دین کو تولتے ہیں. فرق دیکھیں، کشف، وجد، ذوق اور خوابوں کو مقدم کر لیتے ہیں قرآن اور سنت پر. خواب دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا کہ تمہارے اوپر نعوذ باللہ زناکاری حرام نہیں ہے یا حرام کھانا حرام نہیں ہے، اور شرعاً ہر مکلف پہ حرام ہے، تو صبح اٹھ کے وہ بدکاری کر لیتا ہے یا حرام کھا لیتا ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے درست کیا ہے؟ وہ کیوں کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں، بلکہ فتوحات مکیہ میں ابن عربی لکھتا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ خواب دیکھنے والا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث ضعیف ہے، اس لیے یہ بزرگ جس حدیث پہ عمل نہیں کرتا، اگرچہ محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہے، یہ بزرگ اس لیے عمل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست خواب میں اس بزرگ کو یہ بیان فرمایا کہ حدیث ضعیف ہے. اب جس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، اب محدثین کے قاعدہ قانون کیوں دیکھیں ہم؟ سبحان اللہ، دین میں کیا بچے گا؟ مجھے بتا، میں نے خواب میں کچھ دیکھا، اپنے خواب میں کچھ دیکھا، ایک ایک حدیث کو رد کرتے جائے تو دین میں بچے گا کیا پھر؟ اور یاد رکھیں، خواب ہے یا وجد ہے یا ذوق ہے یا کشف ہے، جتنی چیزیں بھی ہیں، ہم تولیں گے شریعت کے ترازو پر. جو شریعت پر اتر آیا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جو شریعت کے مخالف ہے وہ باطل ہے اور اسے ہرگز ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس میں کشف کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی ایسی چیز کو جاننا جس کا تعلق غیب سے، جو عام لوگوں کو جس کی خبر نہ ہو، کوئی ایسی علمی بات ہے جو عام لوگوں سے مخفی ہے اور وہ اسے جان لیتا ہے. کشف الغطاء یعنی ڈھکن کو یا پردے کو ہٹا لینے سے جو چیز موجود اسے نظر آ جاتی جو پہلے مخفی تھی، عام لفظوں میں، اور خاص لفظوں میں کہ کوئی شخص کو کسی ایسی چیز کا علم ہو جاتا ہے جس کو اس کا پہلے علم تھا یا عام لوگ اسے نہیں جانتے ہیں، چاہے الہام کے ذریعے سے ہو، کسی ذریعے سے بھی ہو. اور یہ اہل سنت کے لیے ممکن ہے کیا؟ ممکن ہے اہل سنت کے لیے. ہم یہ نہیں کہ صرف بدعتوں کا یہ کام ہے، اہل تصوف نے اس کو غلوب کے درجے تک لے کے شریعت کو اس پہ تولا ہے آ کے، اور دیکھے قرآن سنت کو بوڑھ دیا ہے ان چیزوں پر، اس کو منہج بنا کے. اہل سنت جماعت نے کیا کیا ہے؟ انکار نہیں کیا الہام کا اہل سنت جماعت نے، یعنی فرمایا کہ الہام ہو نہیں سکتا، ان الفاظوں پر انہوں نے تحفظ کیا ہے کہ کشف کا لفظ کیونکہ ان سے زیادہ تر ثابت ہے اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا. الہام صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور اس یعنی جزئیے میں جہاں پر الہام کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کرامت اللہ کی طرف سے ممکن ہے، الہام ممکن ہے، خواب میں ممکن ہے کہ خواب کے ذریعے سے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کوئی خیر خبر دے دے، لیکن کیا خواب کے ذریعے سے شرعی حکم تبدیل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اہل تصوف نے کیا کہ خواب کے ذریعے سے احکام شرعی تبدیل کیا کہ نہ کیے؟ اب دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواب میں کبھی کبھی خیر ہو نہیں سکتی، ہم یہ کہہ دیں خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے کسی پیارے بندے کو خبر دے سکتا ہے خواب کے ذریعے سے، لیکن یہ بتا رہا ہوں نا کہ شریعت ماخذ شریعت ہرگز نہیں ہو سکتے، اور جب اس کو ماخذ شریعت لے لیا جائے گا شریعت سے ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا، جب شریعت ٹکرا گیا تو پھر دین میں کیا بچے گا؟ اہل تصوف نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، پہلے تو علم سے دور، فہم غلط، پھر ان چیزوں میں پڑ گئے تو دین میں بچے گا کیا؟ یا تو فہم مضبوط ہوتے تو کبھی بھی ان چیزوں کو آگے نہ کرتے قرآن سنت کے، سبحان اللہ. الغرض تو یہ چیزیں ہمارے پاس جو ترازو ہے وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے اور فہم سلف ہے، اس کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اس کے مخالف ہے تو اس کو ہم رد کر دیں گے. مزید تفصیل کے لیے اگر کسی نے اس بارے میں سننا ہے تو سنت جماعت کے دروس میں جب میں نے اصول عقیدہ پہ بات کی ہے تو اس اصول میں کرامات اولیاء کے تعلق سے میں تفصیل سے بات کی ہے، انشاءاللہ یہی بات ہے، وہاں سے دوبارہ سن لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. دو کے خاص ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کسی شخص کے اندر جب وہ قرآن اور سنت پر غور سے نظر ڈالتا ہے اور اس میں ترقی کرتا جاتا ہے، اس کے کیفیت بن جاتی ہے، تو پھر وہ سمجھ لیتا ہے اپنے اس کیفیت سے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. یہاں پر ہم کہیں گے اگر شریعت کے مخالف ہے تو یہ ذوق باطل ہے، اگر شریعت کے حق کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کیفیت انسان کی بن جاتی ہے جب فقہ کے علماء ہیں، فقہی مسائل میں عبور حاصل کر لیتے ہیں، پھر ان کو فتویٰ دینے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. عقیدہ کے علماء جو ہیں یا محدثین ہیں ان کو دیکھیں، اب ان کا ایک مزاج بن جاتا ہے، ان کا ایک خاص کیفیت ہوتی ہے جس سے وہ حدیث
بعض محدثین کو دیکھیں، آپ حدیث کو سن کے بتا دیتے ہیں، محدثین ہیں، عوام الناس میں سے کوئی نہیں ہے، محدثین ہیں، وہ اپنے ذوق کی وجہ سے بتا سکتے ہیں. یعنی ایک محدث بتاتا ہے کہ اس حدیث میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. جذبہ نہیں کہتا وہ، ذوق جذب نہیں ہوتا، بتاؤں میں آپ کو. وہ پھر واپس جاتا ہے، مزید تحقیق کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ حدیث جو ہے ضعیف تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. لیکن یقین اس کے ذوق سے کہہ دے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے. اگر یہ صرف ذوق سے کہہ دے تو یقین کہ ضعیف حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اہل باطل کا ذوق ہے نا، جس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. بار بار یہ کہتے ہیں اہل باطل کیا کرتے ہیں، اہل بدعت، ذوق کی بنیاد پر حدیث کو پرکھ لو. فلاں بزرگ ہے، اس نے، وہ صرف ہے بھی ان پڑھ، جیسے کہ غالباً فضائل اعمال میں ہے، غالباً عبد الرزاق ہے، نہیں نہیں وہ تو برحاست اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنا. وہ نے ایک دوسرا قصہ بھی ہے، الصباغ کے نام سے میں اس وقت بھول رہا ہوں، کہ ایسا بزرگ تھا جو تھا تو ان پڑھ امی تھا، حدیث کوئی سنا دیتا تھا تو حدیث سن کے بتا دیتا تھا صحیح یا ضعیف ہے، یا یہ آپ سے فرمان ہو سکتا نہیں ہو سکتا، حدیث قدسی ہے کون سی حدیث، صرف سن کے بتا دیتا تھا. اتنا اس کا ذوق تھا. اور مودودی صاحب کا ذوق تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہتے ہیں محدثین کے بھی قواعد اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن وہ درست نہیں ہے مکمل طور پہ. ان کو مخالفین کی باتیں جو انہوں نے مخالفت کی ہے وہ بھی درست نہیں ہیں. تو درست کیا ہے؟ کہتے ہیں جو قرآن مجید اور احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غور سے نظر ڈالتے ہیں تو ان کی کیفیت مزاج بن جاتا ہے، پھر اپنے اس مزاج سے وہ حدیث کو پرکھ لیتے ہیں کہ صحیح یا ضعیف ہے. بلکہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اس معاملے میں کیا فرماتے. یہاں تک یعنی یہ ذوق جو ہے یہ اہل باطل کا ذوق ہے. لیکن ایک عالم ہے اور وہ کسی علم میں ترقی حاصل کر لیتا ہے اور پھر وہ ایسی بات کرتا ہے جو قرآن سنت مخالف نہیں ہے، مطابق ہے، تو ایسے شخص کے اس ذوق سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا جو ذوق ہے، اس کی جو مزاج اور کیفیت قرآن سنت کے مطابق ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو ہمارا پاس ترازو کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، صاحب السلف کے فہم کے مطابق. پھر آگے شیخ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ خوارق العادہ کے تعلق سے بعض لوگوں درجے بلند ہوتے ہیں جو محمود پہ عمل کرتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہے آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کرامت آزمائش ہے. بعض لوگ اس میں ترقی حاصل کر کے بلند درجات حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے عذاب کا باعث بن جاتا ہے. خرق العادہ جو جادوگر ہیں، دیکھیں جادو اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اللہ نے اجازت دی ہے کہ نہیں. اب وہ خرق العادہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے رہا ہے اور اس بدعملی کی توفیق بھی دے رہا ہے، عذاب کا باعث ہے کہ نہیں. اور بعض لوگوں کے لیے وہ مثل مباحات کے مباح ہے ان کے لیے، جیسے کہتے پہلے بیان کیا ہے. پھر یہ سب فرماتے ہیں خرق العادہ دین کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دیندار بندے سے بھی خرق العادہ ہو سکتا ہے، بے دین کے سے بھی خرق العادہ ہو سکتا ہے، یا جس کا دین فاسد اس سے بھی ہو سکتا ہے. تو خرق العادہ وہ نفع بخش ہوتا ہے جو دین کے تابع ہوتا ہے اور دین کے خادم ہوتا ہے، جیسا کہ ریاست مثال کے طور پہ، اقتدار، ایک شخص اقتدار میں آتا ہے اور اپنے اس اقتدار کو دین میں صرف کر دیتا ہے. خلفائے راشدین کو دیکھیں، خلیفہ بنے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو حق کے لیے انہوں نے صرف کر دیا ہے، اور کتنا فائدہ امت کو ہوا. اسے کہتے ہیں خلافت الراشدہ، راشدہ خلافت ہے، مال ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، وہ غنی ہے اور اللہ کی رضامند وہ مال جو ہے نا وہ صرف کرتا ہے، تو یہ بھی مال کا یہ دینا، اس کو توفیق دینا حق کے لیے، اس صرف کرنا خیر کے لیے، یہ کرامت نہیں ہے. الغرض یعنی کرامت مطلب یہ نہیں کہ ہوا میں اڑنا یا پانی پہ چلنا صرف، بعض لوگ اس کو کرامت کی بات صرف یہاں تک سوچتے ہیں. یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، سیدنا عثمان بن عفان کو دیکھ لیں آپ، زندگی ساری اللہ کی رضامندی میں گزاری، سبحان اللہ، یہاں تک کہ آخری وقت قرآن کی تلاوت میں خلیفہ وقت ہے، ایک حکم سے گردن کٹ جاتی تھی، جنگ ہو سکتی تھی، خون ریزی ہو سکتی تھی. اور میں کہتے ہیں میں اپنا معاملہ تعالیٰ سپرد کرتا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس ظالم نے آ کے قتل کر دیا. یہ ثابت قدمی آپ سمجھتے ہیں کیا؟ یہ کرامت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اپنا مال میں سے جتنی نفقہ سیدنا عثمان نے شاید کسی اور نے دیا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کے بعد جو کچھ عثمان کرے تو اسے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، سبحان اللہ. کیوں؟ یہ کرامت نہیں ہے کیا؟ اب کس کا دل کرتا ہے کہ سیدنا عبدالرحمن بن عوف کو دیکھ لیں آپ، مال تجارت کے 70 اونٹ ہیں، جیسے اس سے زیادہ ہے، یہ 700 میں بھول رہا ہوں اس وقت، مدینہ میں آتے ہیں، فاقہ کی حالت ہے، سارا کا سارا مال اللہ تعالیٰ راستے میں دے دیتے ہیں، کس کا دل کرتا ہے مجھے بتائے، یہ کرامت ہے کہ نہیں؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کرامت میں سے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے مال ہو، چاہے دولت ہو، اولاد ہو، یا جو بھی علم ہو، کوئی بھی اللہ نے آپ کو خیر عطا فرمایا، اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے صرف کرنا بھی کرامت ہے. پھر شیخ صاحب فراست کی بات کی ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، اور فراست بھی اہل ایمان، اہل سنت جماعت میں ثابت ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ترازو وہی جو میں نے بتایا ہے. کیا ترازو ہے؟ شریعت کے مطابق مخالف نہ ہو. اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہے اور اس کی فراست جو ہے اور اس کا جو سوچ ہے وہ درست ہے، جو بات کرتا ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے بعد میں، تو اس کا یہ ممکن ہے. جبکہ وہ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ راہ راست پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے. اور جو فراست اہل باطل کی ہے یا اہل تصوف کی ہے، جو ہر ایرے غیرے کو، جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور بھی، ان کو بھی اللہ کا ولی ثابت کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اہل فراست ہیں یا یہ بھی اہل ذوق وجد کشف ہیں، یہ بالکل باطل ہے. جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ، الغرض کہنا کہ یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بعض ایسی خصوصیات عطا فرماتا ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے. اگر وہ اس آزمائش میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، اگر آزمائش میں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی پکڑ ہوتی ہے. اس لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ ہر مومن متقی جو اللہ قبول، اس کے لیے کوئی نہ کوئی کرامت ہو، بلکہ کرامت نہ ہونا بھی جو ہے، یعنی اگر کسی کو کوئی کرامت نہیں ہے، یہ بھی ثبوت ہے کہ اللہ کا ولی ہے. تو کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. اور جس کے پاس کوئی کرامت ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پسند کر اس لیے کرامت دی ہے. آزمائش بھی ہو سکتی ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جو بلعم بن باعورا، یہ ایسا شخص تھا اہل کتاب میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسے خرق العادہ چیز عطا فرمائے. اللہ کا نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، دعا کرتا تھا، قبول ہوتی تھی، سبحان اللہ، لیکن فنسلخ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے آیتوں سے بالکل دور ہو گیا اور باطل راستہ اختیار کر لیا، تو اس کے لیے عذاب کا باعث بنا. تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت و سلف صحیح کے روش منہج کو اپنانے کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات خرافات اور باطل مناہی سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.